نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم ٹاپک ہے کامیابی کا چمچ مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے چاندی سلور تانبے یا پیتل کا کوئی چمچ نہیں تھا غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوشبختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے معاشی پسماندگی کی چکی میں پسنے والے 8 بچوں کو غریبی کی حالت میں پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل بھی نہ دیکھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں کڑتی ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بالآخر ہار گئی میرے باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے ہمیشہ کے آرام کو اپنا لیا مجھے بہت بات پہ پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی امی کو بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچوا سکنا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی سوچتا ہوں امی اگر جلدی ہاسپٹل پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی پھر سوچتا ہوں بھلا یہ گدا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی ہوگی اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ایک شخص اپنا ماضی سوچ رہا ہے کہ کوئی بھی خوشگوار تجربہ ان کی زندگی میں نہیں تھا آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے کاش میں اپنی ماں کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا لیکن میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ جب تک احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے میں اس لیے روتا تھا کہ سب بھائی بہن روتے تھے بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے بابا جان سے ٹافی ایک بسکٹ یا چند سکے مل جاتے تھے سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج میں نے دنیا کے سب سے اچھے ہاسپٹل لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے چند سانسوں کی التجا کرتا بچپن ناسودگی پریشانی محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھا خواہشوں کی جستجو تو دور کی بات ضرورتوں تک بھی رسائی نہ تھی آپ ساتھ ساتھ ہیں نا کہانی کے اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے امیر رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر گزارا کیا چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونوں کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی تنگ دستی غربت بیماری بے بسی اور مایوسی کا راج تھا زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی گھر کا جذباتی ٹمپریچر سمجھ گئے جذباتی ٹمپریچر ایموشنل ٹمپریچر گھر کا جذباتی ٹمپریچر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا ہاتھ تنگ ہے کہ لفظ سن سن کے کان پک گئے تھے زندگی ادھار پل چل رہی تھی روزمرہ کے سودا سلف کس کو کہتے ہیں گروسری روزمرہ کی گروسری کے لیے ادھار مالک مکان سے ادھار دودھ والے سے ادھار حتیٰ کہ اسکول کی فیس بھی ادھار ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتے جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ گھر سے جواب آتا ابھی پیسے نہیں ہیں کئی بار تنگ آ کے گھر میں سے کوئی کہتا فیس نہیں ہے ماسٹر صاحب سے کہو ہمارے نام کاٹ دیں یعنی باپ غصے میں کہتا کہ جاؤ کہہ دو پھر کاٹ دیں نہیں ہیں پیسے آج پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ان تمام محرومیوں تنگ دستیوں اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیتے تھے کبھی پولیتھین کے شاپنگ بیگز اور کپڑوں کو جلا کر ایک سخت قسم کی گیند نما چیز بنائی تو کبھی پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو سوئی دھاگے سے سی کے کرکٹ کھیلنے کے لیے کھدو تیار کیا بہن جس ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کپڑے دھوتی وہی ہمارا بیٹ بن جاتا کسی درخت پر چڑھ کر اس کی مضبوط ٹہنی جو آگے سے ذرا مڑی ہوتی کاٹی جاتی اور وہی ہماری ہاکی بن جاتی پرانی کتابیں پرانے کپڑے پرانے جوتے پرانے بیگ ہی ہمارے ساتھی رہے کلاس کے دیگر بچوں کی نئی کتابیں بیگ کپڑے اور جوتے دیکھ کر ہمارے اندر کئی آرزویں جاگتی لیکن محرومی کی لوریاں ان آرزوؤں کو پھر سے سلا دیتی باقی بچوں کو اسکول سائیکل پر آتا جاتا دیکھتے تو بڑی خواہش بڑھتی کہ کاش ایک سائیکل ہمارے پاس بھی ہوتی ہر بار فرسٹ آنے پر سائیکل دلوانے کا وعدہ تو ہوتا لیکن اسکول سے ہائی اسکول اور کالج سے یونیورسٹی تک کبھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سواری ہمارا مقدر نہ بن سکی۔ البتہ کچھ پیسے جمع کر کے مہینے میں ایک آدھ بار کرائے کی سائیکل پر خوب مزے کیے، لیکن جیسے جیسے گھنٹہ پورا ہونے کا خیال آتا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ سائیکل واپس کر کے گھر پیدل آنا بہت برا لگتا، لیکن زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے، لیکن شعور، علم و آگہی ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابو نے کبھی بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔ اردو زبان پر انہیں اردو دانوں کی طرح عبور حاصل تھا۔ بے سر و سامانی اور وسائل کی شدید قلت کے باوجود ان کے لباس، گفتار اور طرز عمل سے وقار جھلکتا۔ محنت، سچائی اور بلند عزمی میں نے انہی سے سیکھی۔ امی خاص طور پر چاہتی تھیں کہ ان کے بچے پڑھیں، اسکول جائیں۔ ابو نے 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو اپنے کام میں نہیں لگایا، خود مشقتیں جھیلیں لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانیاں دیں۔ میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والدین نے بچوں کی تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی ہجرتیں کی، کتنے ہی گھر بدلے، کتنے ہی ذرائع آمدن اختیار کیے، کتنے ہی دکھ جھیلے اور کتنی ہی بار بے گھری کی اذیت سہی، ان قربانیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ابھی تک جتنی بات کی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک بچہ جو محرومیوں کی داستان بن سکتا تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ماں باپ، بھائی بہن زیادہ ہے، لیکن باپ شعور والے تھے، بچوں کو تعلیم دلائی، اور آج وہ بچہ کہاں کھڑا ہے یہ آگے جا کے دیکھیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی ہوگی۔ اس کو لکھیے، جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی ہوگی۔ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھتی ہوں، آپ جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مقصد ہے؟ کتنے لوگ اس سے اقرار کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھیں، جینے کا مقصد ہے نا، تو پھر یاد کر لیجئے کہ اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ بڑا آسان تھا، اس وقت آپ اپنے کچن میں بیٹھے صوفے پہ چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے اخبار پڑھ رہے ہوتے، لیکن وہ کوئی بڑا مقصد نہیں تھا کہ بچوں کو کھانا کھلا کر اسکول بھیج دیے اور ابھی ہیں 4 گھنٹے، ان کے آنے میں لنچ بنا لیں گے۔ یہ تو کوئی مقصد نہیں تھا نا۔ آپ اگر انسانوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ تو قربانیاں بھی پھر اتنی ہی دینی پڑیں گی، لیکن یاد رکھیے، اسی کا اجر ہے۔ والذی نامن و ہاجر و جاہد فی سبیل اللہ، اللہ نام لیتا ہی ان کا۔ کل آپ کو سنائی تھی نا کہانی، اب آپ میں سے جو تھے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگی کہ کیسے ایک عورت نے ہتھیاروں کا سودا کر کے اسرائیل کو سپر پاور بنا دیا، اور اس وقت اپنے کچن میں چائے کے کپ بنا کے پیالیاں بھی خود دھو رہی تھی۔ ساری کیبنٹ نے انکار کر دیا، کوئی نہیں لینے ہتھیار، پیسے کوئی نہیں ہمارے پاس۔ اس کو پتا تھا ہتھیار لیے تو لوگوں کو ایک وقت کی روٹی چھوڑنی پڑے گی۔ ٹیم نہیں تیار ہوتی، لیکن جس کا درد ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں پیٹ کاٹ لو، قربانیاں یاد نہیں رہیں گی، فتح یاد رہے گی۔ آج اسرائیل پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے، اسے ایک عورت کے نام پر۔ تو یہ لوگ ہیں نان مسلم، لیکن آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں نا کام کیسے کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو مقصد ہی بہت بڑا ہے۔ ہمارا مقصد، میں کہتی ہوں، دنیا کی ایک ایک چیز، سوئی سلائی سے لے کر بڑی بڑی نعمتیں، مجھے اس مقصد پہ قربان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہوں گی یہاں بیٹھ کے، مجھے اپنی زندگی کا یہ مقصد کہ انلائٹن دا ہارٹس ود دی نور آف القرآن، اللہ کی قسم مجھے ہر رشتے سے پیارا ہے۔ مجھے سونے سے، اپنے زیورات سے، اپنے کپڑوں سے، اپنی جائیدادوں سے، مجھے دنیا کی ہر جذباتی، مادی، غیر مادی چیز سے پیارا ہے۔ اور میں کہوں گی کہ اللہ میرے سے یہ مقصد نہ چھیننا۔ کوئی میرے اس مقصد کے راستے میں رکاوٹ آتا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ سے بے نیاز کر دے، لیکن مجھے اس مقصد سے نہ دور کرنا۔ آپ تو سوچ کے آئے تھے کہ آپ کو یہاں کچھ ٹپس دیں گے، ہم کوئی یہ کریں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کب ملیں گے؟ جب آپ کو اپنے مقصد کا تو یقین ہوگا نا۔ جب تک پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، آپ کھڑے کیسے ہوں گے؟ تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا آپ کو بتا دیا کہ مقصد کے ساتھ قربانی ہے۔ آپ کوڈ ورڈ بنا لیں اپنی زندگی کا، بک مارک بنا لیں، مقصد کے ساتھ قربانی۔ جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی قربانی۔ انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ ہاں، انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے انعامات اور ثمرات آنے پر وہ خود ان سے مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ کیا سمجھ آیا؟ آخری جملہ کس کو سمجھ آیا؟ جی آبا جی ایکسپلین کریں. شاباش. باپ نے قربانیاں دی, خود محنت کی, بچوں کو کام پہ نہیں لگایا, پڑھایا, تو جب بچے کچھ بن گئے تو باپ تو نہیں دیکھ سکے. مجھے آپ کو کیا پتا کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ آج ہم جس جگہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, میں تو اس سے بہت آگے دیکھتی ہوں. مجھے لگتا ہے ابھی یہ فٹ سٹیپس ہیں. فٹ سٹیپس سمجھتے ہیں؟ جب آپ نے نیچے سے سٹیج پہ چڑھنا ہوتا ہے تو کیا پڑے ہوتے ہیں؟ سٹیپس ہوتے ہیں نا. میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہوں کہ یہ ہمارے ناروے کے ابھی یہ جو 5 سال گزرے ہیں نا, یہ میرے حساب سے ابھی ہم فٹ سٹیپس پہ ہیں الحمدللہ. ایک پھر اس سے دوسرا. ابھی وہ منزل نہ آپ نے دیکھی ہے نہ آپ کے شہر والوں نے دیکھی ہے جو ہماری مراد ہے. آپ میں سے ہر ایک ایک سٹیپ بن سکتا ہے. ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے. پورا شہر بھرا پڑا ہے کہ جن کے اندر اتنی کمیاں ہوں گی. میں کہتی ہوں اللہ یہ مقصد ہی نہ چھیننا. کام جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی, لیکن یہ تڑپ نہ کبھی چھیننا. اسی میں جان لے لے, دنیا سے جائیں یہی کہتے جاتے کہ لوگوں اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ. تو لہٰذا بہت سارے لوگ جو قربانیاں دیتے ہیں نا, وہ پھل کو نہیں پا رہے ہوتے. حضرت حمزہ قربان کب ہوئے سب بول دیں. احد میں. احد کب ہوئی تھی؟ کس سال میں؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, 3 ہجری میں ہوئی تھی. 2 میں بدر تو 3 میں احد تھی. اسلام اس وقت کوئی جوش پہ تھا؟ اس کے 2 سال بعد تو اتنی بڑی جنگ صحابہ کے اوپر مسلط ہوگی کہ سارے جمع ہو کے آگے کہ ان کو ماری دو. تو کیا حضرت حمزہ کی وہ قربانی ضائع ہو گئی؟ انہوں نے اسلام کے پودے پہ بہار دیکھی. مصعب بن عبیر نے دیکھا, لیکن اسلام کے پودے پہ بہار آئی تو کیا اس میں ان کی قربانیاں تھیں؟ آپ تو اس ریوارڈ کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے جو کل قیامت کے دن اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا اگر آپ اس مقصد پہ جم گئے. کیونکہ اس یقین کی کمی ہے. ابھی گول نہیں ہے نا کوئی, ہو گیا جو کر لیا تو پھر سیڑھی پہ خوش ہیں, سٹیج پہ نہیں پہنچنا, آگے نہیں جانا, آگے نہیں بڑھنا. اور جو عقل مند ہوتے ہیں نا وہ بیڈرز ہوتے ہیں, وہ ویٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ سے چیز چلی جائے. وہ ہاتھ میں بیڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں مل جائے. میں اکثر سوچتی ہوں اور اکثر سوچتی ہوں کیسے کہ میرے دل دماغ میں رات دن یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں کہ اگر ہم اپنی سوچ پہ ہوتے تو ہم کبھی یہ جگہ لیتے. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ ہم نے اس فیصلے کے لیے رسک لیا. آج تک آپ کو کبھی ریگریٹ ہوا اس جگہ کو لے کر؟ قسم سے بتائیے. اندر کی باتیں ہیں, لیکن جب یہ جگہ نہیں تھی, کرائے کی جگہ پہ تھے, تو ہمارے اسکول کے اکاؤنٹ میں کبھی 1 لاکھ کا لفظ نہیں آیا تھا. چونکہ ہمارے خرچے ہزاروں کا کرایہ تھا, ہزاروں ہوتے تھے دے دیتے. جب سے یہ جگہ لی ہم نے, میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ 1 لاکھ سے کم پیسہ ہمارے بینک میں ہو. آپ کو اندر کا راز دے رہی ہوں. میں اپنے دل سے یہ سوچتی ہوں کہ جب یہ جگہ ہم نے لی تھی تو اللہ نے ہمیں ہزاروں سے لاکھوں میں ڈال دیا. کبھی سوچا بھی ہوتا ہے بندے نے؟ تو اگر ہم ملینز میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے بینک میں اللہ کی قسم ملینز ہوں گے. جو جتنا لگائے گا اللہ اتنا دے گا. نہ 1 لاکھ آپ کے ہاتھ کے اندر آتے ہیں نہ ملین آتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے. ہمارے والد ایک بڑی اچھی مثال دیتے تھے. کہتے تھے کہ ہم انسان جو ہے نا دنیا میں ایسے ہیں جیسے کوئی بینک میں کام کرنے والا. کیسے؟ نیا نیا پڑھ کے نکلتا ہے نا اکاؤنٹس, تو اس کو شہر کی چھوٹی سی برانچ میں لگا دیتے ہیں اور اس پورے بینک میں سارے دن میں 10 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہے. پھر وہ اس کو مینیج کرتا ہے, یہ وہ کرتا ہے, بڑا اچھا نفع ہوتا ہے بینک کو. 1 سال 6 مہینے گزار کے وہ کہتے اس نے بڑا اچھا کام کیا. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کل سے آپ نے ادھر نہیں آنا, لائک مین جیسے افیرست برانچ میں نہیں, آپ سٹی میں جائیں. وہ جب سٹی میں جاتا ہے تو وہاں بینک بڑا ہے. یہاں 10 لاکھ تھا نا تو وہاں 100 لاکھ ہے, 1 کروڑ کا سامان ہے. وہ پھر اس کو مینیج کرتا ہے, ادھر دے اس کو دے وہ. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بینک والے, وہ کہتے ہیں واہ یہ تو 1 کروڑ کو بڑا اچھا لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا. وہ کہتے ہیں جناب اب آپ ادھر سے اٹھیں, آپ اس ناروے کے سب سے بڑے بینک کے مینیجر بن جائیں. وہاں جاتا ہے تو وہ ہر دن کروڑوں میں کھیلتا ہے جیسے مہینوں میں. تو ہمارے والد کی یہ بات تھی کہ بندے کو جو اللہ مال دیتا ہے نا وہ اس کو بینک کی طرح یوز کرے. آپ جو دیا نا پہلے اس کو اچھا مینیج کر لیں, واللہ ہی اللہ اس سے زیادہ کر دے گا. آپ اس کو کریں گے نا اللہ اس سے بڑا اسکیلٹن کر دے گا. اور کوئی کہتے ہیں جی میں ادھر ہی بڑا خوش ہوں, سائیکل پہ چلا تو جاتا ہوں نا, میں نے کوئی نہیں جانا استوانگر, مجھے جہاز میں بیٹھنا پڑے گا. کوئی ہے ایسا دنیا کے لیے؟ تو اللہ کے معاملے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہیں. آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں. لکھیے آپ بھی, یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ آپ لکھیے اب آگے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا جملہ؟ یعنی یہاں کھڑے ہیں نا، اسے کیا فرق پڑتا ہے، دیکھنا ہے کہ جانا کہاں ہے۔ بھی سیدھی سی بات ہے، آپ نے امریکہ کی ٹکٹ کرائی ہے تو آپ امریکہ پہنچیں گے نا۔ تو ہم اپنے بارے میں خود پوچھیں، میں نے اس کام میں کہاں جانا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ اس کو بڑا بڑا لکھنا ہے اپنے بعد میں، اور یہ پورے سیشن کی جو جیمز ہیں نا، اس کو اپنے الگ نوٹ کرنا ہے۔ لیا کے ریتلے ٹیلوں کو چھوڑنے کے فیصلے سے لے کر ٹوبا ٹیکسنگ سے میاں والی اور پھر فاروق آباد تک کی نہ جانے کتنی ہجرتوں کے فیصلوں کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، بچوں کی تعلیم اور بہتر کل کی جستجو۔ اپنے بہتر کل کی تلاش میں فاروق آباد سے لاہور تک میری پہلی ہجرت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یعنی دنیا کے سفر میں ان کے باپ نے اتنی ہجرتیں کی تاکہ بچوں کا مستقبل اچھا بنے۔ محنت میں عظمت کی چلتی پھرتی مثال میرے امی ابو تب بھی میرے ہیرو تھے جب بغیر کسی دباؤ کے میں نے سیلس مین کی نوکری کی۔ الیکشن کے دنوں میں کڑکتی دوپہروں میں گاؤں گاؤں پھر کر وال چاکنگ کی۔ انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل کے باوجود میرا فیکٹری میں مزدوری کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کرنا بھی انہی کی تربیت کا اثر تھا۔ لیکن اپنی کمائی کبھی ان کی ہتھیلی پر رکھ سکوں یہ خوش بختی میرے حصے نہ آ سکی۔ میرے ابو نے زندگی بھر کسی اور پر انحصار نہ کیا، انہوں نے اپنے بل بوتے پر جینے کا سبق مجھے بھی سکھایا۔ میں نے ان کی زندگی سے نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک آپ اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری نہیں اٹھاتے زندگی رک جائے گی، جامت رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ لکھیے ذرا اس کو آپ اپنے لیے۔ کوئی بھی ذمہ داری جب آپ لیتے ہیں نا، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ، جب تک 100% نہیں قبول کریں گے آپ اس کو نہیں نبھائیں گے۔ پارٹ ٹائم لوگ کبھی سپاہی نہیں بنتے، وہ تو ان کی مرضی ہے۔ تو آپ مثلا ماں ہیں تو کیا 100% ذمہ داری لی؟ آپ ذرا اپنی ماں ہونے کی ذمہ داری میں سے 20% ہی کسی اور کو دے دیں، 80% بھی آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا، رہے گا آپ کے پاس وہی جو پورا آپ کا ہے۔ میں نے ان سے سیکھا کہ زندگی شکایتیں کرتے رہنے سے نہیں بلکہ ذمہ داری لینے سے بدلتی۔ اس کو لکھیے، زندگی شکایتیں کرتے رہنے سے نہیں ذمہ داری لینے سے بدلتی ہے۔ آدھی ذمہ داری لینے سے آدھی زندگی بھی نہیں بدلتی۔ یہ بھی جملہ لکھ لیں، آدھی ذمہ داری لینے سے آدھی زندگی نہیں بدلتی، پوری ذمہ داری لینے سے بھی ساری زندگی نہیں بدلے گی۔ حیران مت ہوں، شروع میں تھوڑی سی بدلے گی لیکن ذمہ داری اٹھائے رکھنے سے جلد ہی ساری کی ساری بدل جائے گی۔ بات سمجھے؟ آپ پوری ذمہ داری لیں۔ آج حالات سازگار نہیں ہے نا، آپ کھڑے ہو جائیں، شروع میں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جیسے باجی نے بھی کہا، سمجھ نہیں آتا کدھر جاؤں، کیا کروں، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ نہیں ٹھیک۔ آپ آج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں، کیا کام میری آخرت کے لیے بہتر ہے، کیا کام میرے بغیر نہیں ہو سکتا اور کیا کام میرے بغیر ہو سکتا ہے۔ پھر اپنی لمیٹیشنز کو سامنے لائیں، خود سے بھی کہ اللہ سے بھی کہ اللہ میرے اندر قوت بھر دے، اللہ مجھے طاقت دے دے۔ پھر ایک چیز پہ جم جائیں اور پھر ڈکلیئر کر دیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بس آپ دیکھیں گے جس دن لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے نا یہ نہیں ہٹیں گے تو وہ آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی گاڑی ہلکی رفتار سے چلاتا ہے، تھوڑی دیر آپ پیچھے ہیں پیچھے ہیں، آپ کیا کریں گے، ہارن دیں گے، ہارن دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی نہیں جاتا، اس نے نہیں تیز کرنی، تو آپ کیا کریں گے بھلا، انڈیکیٹر دے کر آگے نکل جائیں گے۔ آہستہ چلنے والوں سے لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ چلیے آپ گاڑی چلا رہی تھیں، آپ کے پیچھے 80 کی اسپیڈ پہ کوئی فرلاٹے بھرتی ہوئی گاڑی آپ کو دکھ رہی ہے پیچھے بیک مرر سے، اب آپ کیا کہیں گے، کھڑی رہتی ہوں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بھی کچل جائے گا، تو آپ کیا کہیں گے، جاؤ بھائی تم سیدھا جاؤ۔ جو تیز چلتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں نے خود ہی کہتے ہیں بھائی آپ آگے جائیے، ہم آپ کے ساتھ خوش ہیں۔ ہماری دین کے کاموں کی سپیڈ اور ہماری ذمہ داریاں جتنی تھوڑی ہوتی ہیں اتنا مشکل ہوتا ہے نبھانا۔ وہی مثال ہے جو اکثر میں نے ڈرائیونگ کرنے والوں کے منہ سے سنی ہے کہ تیز گاڑی چلانا آسان ہے، آہستہ گاڑی چلانا مشکل ہے، ہائی وے پہ بہت آسان ہے، چھوٹی چھوٹی گلیوں موڑوں میں بہت مشکل ہے. تو جتنا آپ انشاءاللہ فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، اگر کبھی بھی آپ نے زندگی میں شکایات کی ہیں، دوسروں کی وجہ سے خود کے پیچھے رہ جانے کا رونا رویا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھنے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہوئے ہیں. آپ کو یہ شکایت کہ میں پیچھے ہی رہ جاتی ہوں، میرے سے کوئی کام پورا نہیں ہوتا، خود گاڑی چلانا سیکھیں، اس سے یہ سیکھ لیں. مطلب یہ استعارہ ہے یہ صرف اس بات کا کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب آپ خود چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چلا دیتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی غربت کی پگڈنڈیوں سے خوشحالی کی شاہراہ پر کیسے پہنچی. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہانی کا، جدھر سے اب کہانی ختم ہونے والی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ اتنی غربت میں پلے بڑھے، اتنا کچھ تھا، تو پھر یہ ساری زندگی بدل کیسے گئی. تو اس کے آگے ایک کوٹیشن لکھیے، سر جھکا کے جیو. لکھیے ذرا اپنے پاس، کیا ایک مسکین سی شکل آتی ہے نا تصور میں، سر جھکا ہوا نیچے، سر جھکا کے جیو کی چلتی پھرتی مثال نے، سر اٹھا کے جیو کے پیغام کو فیصلہ کیسے کر لیا. یعنی وہ بندہ جو ساری زندگی لوگوں کے آگے آگے سر ہی جھکائے ہوا تھا، آج سر اٹھا کے جینے کا سبق کیسے دیتا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں. کوئی معجزہ ہوا، معجزہ ہی تو لگتا ہے کیونکہ سفارش نہیں تھی، بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں تھے، پرچی نہیں تھی، سیاستدانوں کی حمایت نہیں تھی، وزیروں تک دسترس نہیں تھی، ساتھ چلنے والے لوگ نہیں تھے. یوں کہیے کہ کامیابی کا دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی صحیح چابی میرے پاس نہیں تھی، اثر و رسوخ رکھنے والے رشتے دار نہیں تھے، ریفرنس بننے والے دوست نہیں تھے، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تجربہ نہیں تھا، قسمت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، مواقع نہیں تھے، اگر مواقع تھے تو ان سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، سچ پوچھئے تو کچھ بھی نہیں تھا. جو چیزیں عموماً لوگوں کو آگے بڑھاتی ہیں. ہاں اگر تھا تو آپ لوگ بتائیے مجھے کیا ہوگا. شاباش. ہاں اگر تھا تو ایک جذبہ تھا، ایک تڑپ تھی، ایک آگ تھی، ایک جوش تھا، ایک خواب تھا سر اٹھا کے جینے کا. لیکن کیا یہ جذبہ، تڑپ، آگ، جوش اور خواب کامیابی کی شاہراہ تک لانے اور سر اٹھا کے جینے کے لیے کافی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ نہیں. یعنی صرف تڑپ اور جذبے کافی ہوتے ہیں؟ نہیں. ہاں یہ سب بہت ضروری تھے، ان کے بغیر کامیابی کو اپنی طرف مائل کرنا ممکن ہی نہ تھا، لیکن کوئی چیز جو ان سب سے بڑی تھی، اہم تھی اور زندگی ساز تھی، تو وہ کیا تھی؟ آپ سوچیں ذرا. اگر آپ ساتھ سوچ نہیں رہے تو آپ نہیں فائدہ اٹھا پائیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے بدل گیا، میرے حالات کیسے بدلے، اسباب تو کوئی نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں، کوئی کسی تک اپروچ ہی نہیں کہ مجھے کوئی بڑی جگہ مل جائے. اور آپ دیکھیں یہ کتاب جو ہے نا، یہ کوئی دین کے پہلو میں نہیں لکھی ہوئی، یہ دنیاوی کامیاب شخص کی لکھی ہوئی ہے جو لوگوں کو جینا سکھاتا ہے. جیسے ڈیل کارنگی کی میں نے آپ کے ساتھ کئی سیریزز جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں. یہ کوئی اور برادر ہے. تڑپ کے بعد کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ سب میں تڑپ، جذبے ہیں، شوق ہے، ہے نا؟ تو اب کیا چیز آ گیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں. اب یہ آپ سب کو ضرورت ہے، وہ سوچ کی ذرا سی تبدیلی تھی. لکھ لیں، سوچ کی تبدیلی. آپ کی تڑپ اور آپ کے جذبوں کو انشاءاللہ رنگ لگا دیتی ہے. ایک انداز فکر تھا، چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا، وہ ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس، جس نے دل میں اس سوچ کو جگہ دی کہ اس وقت میں جہاں بھی ہوں، جس طرح کی بھی زندگی جی رہا ہوں، اور جو بھی ناکامیاں، مایوسیاں، ستم ظریفیاں، تنگ دستیاں، نا آسودگیاں اور بدحالیاں میری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف ایک ہی شخص پر عائد ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے، بتائیے آپ کی کامیابیوں کے راستے کی رکاوٹ میں کون سا شخص ہے؟ کوئی شوہر کا نام نہ لکھ لے، کوئی بچوں کے نہ لکھ لے، یہ خود اپنا نام لکھتے ہیں. کس کا نام؟ قیصر عباس ہے. میرے سر جھکا کے جینے کی ذمہ داری خود میرے اپنے سر پر ہے. اور یہاں میں ایک چھوٹا سا جملہ اپنے پاس سے کوٹ کروں، تاج کس سر پہ رکھے جاتے ہیں؟ جھکے ہوئے سروں پہ تاج رکھے ہیں تو تاج قدموں میں گر جائے گا. वक्त ताज हमेशा उन्हीं लोगों के सरों पे रखता है जो सर उठा के जीते हैं। और आपको मुझे इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें बड़े प्यार से पैदा किया, अल्लाह ने हमें बड़ी खूबियाँ दी हैं, हम क्यों सर झुका के जी के मरें? और सर झुकता किसको है? देखिए थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन में लाएं। अच्छी मिसाल नहीं है लेकिन कुरान में आई है तो मैं भी दे रही हूँ। सूरत अल अराफ़ में एक जानवर की मिसाल है जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही बस सर झुकाना है। कौन? कुत्ता। जब बंदा दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे भागता है ना, वतन, फर्ज, शर्मगा, अच्छा स्टाइल, ज़िंदगी, कामयाबी, जॉब, तो ये सर झुकता है इससे? कितना लोग तड़पते हैं। मैं कहती हूँ कितनी कुर्बानियाँ देकर कोई एक प्रोफेशन लेता है बंदा, तो घर में क्या आता होगा महीने का? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। वल्लाह ही मेरी आप लोगों से ज़्यादा लोगों से कन्वर्सेशंस होती है, मुझे याद भी नहीं होता और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लोग बात करते हैं, किसी ने इन्हीं दिनों में मेरे साथ मशवरा कोई किया तो उन्होंने कहा कि वल्लाह ही घर में 60-70 हज़ार करोड़ आता है पर बरकत नहीं है। और उसकी वजह क्या है? कि ज़ाहिर है कि उसकी वजह से फिर इबादत कमज़ोर है, नींद, सोना, जागना बेकार है। तो याद रखिए कि सर झुकता कब है? जब आप इस दुनिया के पीछे चलते हैं। और सर उठता कब है? जब आप आसमानों पे अपनी मंजिल देखते हैं। तो सर उठा के जीने वालों के सरों पर ताज रखे जाते हैं। मेरे वालदैन जिम्मेदार हैं ना मुआशरा, ना उसातिज़ा, ना स्कूल, ना तालीमी इदारे, ना हकूमत, ना मुआशी व इक्तसादी सूरत हाल, और ना ही महंगाई का पहाड़। मैंने खुद को समझा लिया कि मेरी नाकामी और नामुरादियों के पीछे ना अमेरिका है, ना CIA, ना रॉ का कोई एजेंट है, ना 9/11 का वाकया, ना इसकी जिम्मेदारी दहशत गर्दों पर है, ना मुल्क की सियासी जमातों पर। अपनी नाकामी और शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर आयद होती है। बस मैं खुद जिम्मेदार हूँ। सच नहीं? आज आप पाकिस्तान में कोई काम कह दें किसी को तो ये इन्हीं में से कोई एक जवाब मिलता है, हालात ख़राब है, अमेरिका मेरा दुश्मन है। ये सब आपके आगे बढ़ने में तो दुश्मन नहीं है, ये आपको वक्त पे पहुंचने में तो नहीं अमेरिका रोकता, तो लिहाजा खुद है। आखिर मेरी सोच में ऐसी तब्दीली कैसे आई? अब मैं और आप चाहते हैं ना कि हमारी सोच बदले? चाहते हैं कि नहीं? तो फिर अब उसका इलाज है। सादा सी बात है, मैंने जिंदगी के 24 साल इन तमाम चीज़ों समेत बेशुमार शख्सियात, वाकयात और हालात को अपने आगे ना बढ़ सकने का कसूरवार करार दे के देख लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा न हुआ। मैंने अपने अलावा हर चीज़ को अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन ज़िंदगी ना बदली। ज़िंदगी ठहरी रही, ज़िंदगी नाकामियों से हमकिनार रही, मैं सर झुका के जीता ही चला गया। लेकिन जिस दिन मैंने सोच लिया, तहैया कर लिया कि अपनी ज़िंदगी के बदलने या ना बदलने की जिम्मेदारी मेरे सिवा किसी और पर आयद नहीं होती और ना ही अपने सिवा किसी और को मैं अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूंगा, वही दिन मेरी ज़िंदगी में एक शानदार तब्दीली का पयाम्बर साबित हुआ। आप भी लिखना चाहते हैं अपने लिए? चाहते हैं ना कि आप कामयाब रहें? तो आज अपनी सोच पे ये बात डाल लें कि मैंने हालात का ग़ुलाम नहीं बनना, मैंने हालात को अपना ग़ुलाम बनाना है। डिसाइड करिए पहले मकसद बढ़ाया कि नहीं। साथ साथ सोच लेकर चलें, हाथ में हाथ बढ़ाएं, सब पहुंच जाएंगे। देखिए आप यहाँ इस वक्त मेरे सामने कितने लोग दिख रहे हैं, चलिए तकरीबन 15 से 20 लोग इधर हैं, कुछ ऑनलाइन पे, कुछ बाहर होंगे। आप सब अगर एक सोच के साथ नहीं चलेंगे, हाथ में हाथ नहीं डालेंगे, तो हम इधर ऊपर 4th फ्लोर पे पहुंच सकते हैं? इमेजिन करिए ज़रा, बाहर मेन डोर में स्कूल के दाखिल हुए नीचे से, आप सब साथ थे, एक बाहर वाले डोर की तरफ जाए, दूसरा लिफ्ट में आके शेलर के बटन को दबाए, तीसरा आप में से 1st फ्लोर का बटन दबा दे, चौथा आके 4th पे, और हाथ सबके बंधे हुए हैं। जब शैलर में ड्रिफ्ट जाएगी, जो एक जाना चाहेगा तो जा सकता है, बंदा वो आपकी डोरी में, आप ही उसके साथ खींचने लगेंगे, खैर आप ज्यादा हैं, आप उसको खींच लेंगे पीछे। लिफ्ट चल पड़ेगी पहले पे, पहले फ्लोर वाले 2 लोग निकलना चाहते हैं, निकल जाएंगे, आप साथ हैं, आप खींच खूंच के उसको ले आएंगे। कहाँ सारे पहुंचेंगे? 4th पे। क्यों? कि आप सब ज्यादा हैं। जब आप 4th फ्लोर पे निकलेंगे ना, तो वो पहले वाले को भी, दूसरे को भी, शैलर वाले को भी आना ही पड़ेगा। ये है सबक। मकसद के साथ जुड़ जाने वाले लोग दूसरों को भी जोड़ ही लेते हैं। आप कहते हैं कैसे लोग आप फलां की बात मान लेते हैं, हमारी नहीं मानते? इसलिए कि आपको यकीन है अपने मकसद का। मैं अक्सर ये जो हमारा ग्रुप है ना एब्सेंस ग्रुप, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है दूसरों से ज़्यादा। मैं सोचती हूँ जितनी मैं स्टूडेंट्स के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ लिखती हूँ, जिन्होंने पढ़ी होगी, आपसे भी एक दिन हुई थी सुनहरा, आपको मेरी मोहब्बत महसूस हुई थी जब थ्रेड फील हुआ था, मोहब्बत महसूस हुई थी। मैंने कल एक बच्ची के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा ना, तो जब उसने घर में मुझे काम करते देखा तो उसने मेरे साथ सच बोले कुछ। कहने लगी, उस्ताजा आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा, कहाँ देखकर? मैं समझी स्टोवनर में देखकर। मैंने कहा, नहीं। कहती स्टेज से नीचे उतर कर किचन में। कहती मेरे तो तस्वर में भी नहीं आता था कि आप खाना पकाती हैं। फिर उसने खाया, कहती बड़ा अच्छा लगा, ऐसे ही तो मैंने क्या बनाना था, थोड़ी देर में जो बन सका बना दिया। कहती मुझे बहुत मजा आया। फिर उसने मेरे आगे खड़े होकर रो पड़ी। कहती उस्ताजा मुझे माफ कर दे। मैंने कहा आपने क्या किया, अभी तक मुझे छोड़ने आई हुई है? कहती नहीं, मैं आपके बारे में कभी सोचती थी, जब आप कभी कहती थी कि आप क्लास में आओ या छुट्टी नहीं करती थी, फोन आपका आता था तो मुझे गुस्सा आता था, ये मुझे क्यों कहती हैं कि हर वीक आओ। फिर मैंने कभी अपने साथ वालों से भी जिक्र किया, जैसे आप भी करते हैं दुख सुख अपने एक दूसरों से, वो पता लग जाते हैं, सारे दुख सुख पता लगते हैं। मेरे से कोई नहीं करता, आपस में बड़े दुख करते हैं आप लोग। खैर, जो जिसको जिस काबिल समझे। तो वो रोने लग गई ना, वो बच्ची रोई आंसुओं से, कहने लगी कि मुझे अब एहसास हुआ कि वो आप हमें बुलाती ना वो आपका प्यार है। तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा देखो, जब कोई नहीं आता तो साथ का क्या जाता है, किसी को क्या लगे। देखिए कोई पैसों के लिए बैठा, पैसे तो उसको मिल जाने, कोई कोर्स सिलेबस पूरा करने स्कूल की तरफ से आया, उसने सिलेबस पूरा करके दिखा के छुट्टी करके जाना, हमेशा आपको वही बुलाएगा जिसको आपसे मोहब्बत होगी। ना आएंगे अच्छी बात है, जान छुट्टी। कल आपने वो पेपर चेकिंग के असाइनमेंट में देखा ना, कितने मरहले होते हैं पेपर देने के बाद। भाई आप ना दें पेपर, जान छुट्टी, हमें नहीं करना पड़ेगा। पर क्यों कहेंगे पेपर दो कि मोहब्बत है। तो अमली जिंदगी की ये जो चीजें ना, ये हमें दूसरों का कुर्ब देती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने खुद से पक्का वादा किया, अब ये आपने भी करना है, मैंने खुद से पक्का अहद कर लिया कि मैं ही जिम्मेदार हूं, और जब तक मैं जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करूंगा कुछ नहीं बदलेगा। मैंने सीख लिया, समझ लिया कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका, आप भी सोचें आपकी जिंदगी में क्या कुछ हो चुका है, इसे किसी ना किसी तरह मैंने ही होने का मौका दिया, वजह या रास्ता दिया, और आगे मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी मैं कभी किसी और पर आयद नहीं करूंगा। मैं खुले दिल से नतायज को तस्लीम करूंगा, वाज़ेह सबूत होने के बावजूद किसी और की बजाय खुद ही को जिम्मेदार ठहराऊंगा। और फिर मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करना बेहद मुश्किल था, आसान नहीं था, तल्ख था, तकलीफ दे था। कई बार ऐसा करना खुद के खिलाफ ऐलाने जंग से कम नहीं था। कई दफा अंदर की दिफाई फौजें पोजीशनें संभाल के खुद के दिफा का इरादा कर लेती थी, लेकिन मैंने तोपों के रुख खुद की तरफ ही मोड़े। इसको लिखिए, तोपों का रुख मैंने अपनी तरफ करना है। कौन सी तोपें? जो मुझे नाकाम कर रही हैं। दुश्मनों को मारना क्या मुश्किल है, खुद को मारना मुश्किल है। मुझे लगा इस तरह जिम्मेदारी निभाने से मैं खुद को मार ही डालूंगा, खुद को ही खुद कुचल दूंगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि हर बार जिम्मेदारी लेने के बाद मुझे खुद की कोई ना कोई खामी, कमजोरी और बेहतरी का सुराग मिल ही जाता। यूं मैंने दूसरों को बदलने की बजाय, बोलिए, खुद को बदलने से सफर का आगाज किया, और कमाल है कि सफर रायगां नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि जब एक इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जरिया बना देता है ना। मिसाल के तौर पर जब एक बड़ी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स हेड ने मेरे रंग बिरंगे लिबास पर कड़ी तनकीद की, मुझे शर्मिंदा किया और मेरा मजाक उड़ाया और कहा, क्या आप हमारे लोगों को ग्रूमिंग की क्या ट्रेनिंग देंगे, आपका तो अपना हुलिया इस काबिल नहीं है। और अभी मैं यही बाउंसर सह ना पाया, बाउंसर समझ ना मुक्का, बाउंसर सह ना पाया कि उन्होंने ये कहकर मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया कि जनाब बुरा मत मानिएगा, आप ट्रेनर कम और जोकर ज्यादा लग रहे हैं। मेरा दिल किया कि जमीन फट जाए और मैं इस शर्मिंदगी से बच जाऊं। कई दिन तक इसकी तौहीन आमेज आवाजें रातों को ख्वाबों में भी मेरे कानों में गूंजती रहीं। इस बेइज्जती के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ, बेसाख्ता मैंने सोचा। देखिए खुशकिस्मत थे ना, तो उनको लगा कि वो मेरा चेक करने वाला मेरे यूनिफॉर्म या मेरे हाल हुलिये पे तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि मेरा भी कोई कसूर है, तो सोच में पड़ गया। ये तो सरासर इसकी ज्यादती है, اس کو احساس کرنا چاہیے تھا، اس کو لباس اور حلیے کی بنیاد پر میری شخصیت کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو میری قابلیت دیکھنی چاہیے تھی، نہ کہ ظاہری رنگ و روغن۔ دل نے بہانے گھڑے، لیکن جب تک میں الزام، شکایت اور احتجاج کی کیفیت میں رہا، میری زندگی ٹھہری رہی، رکی رہی، جامت رہی، ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے میں نے خود سے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ بھی ہو میں ہی ذمہ دار ہوں۔ لیکن کیسے؟ جیسے ہی یہ سوال میں نے اپنے ذہن کے سرچ انجن میں ڈالا، جواب میں ہزاروں ویب سائٹس کھل گئیں۔ تم اس لیے ذمہ دار ہو کہ تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں۔ مگر میں ڈھنگ کے کپڑے افورڈ نہیں کرتا۔ اگر تم افورڈ نہیں کرتے تو یہ اس کا قصور نہیں۔ اگر تم پیسے نہ ہونے کی بیماری کا شکار ہو تو یہ بھی کسی کا قصور نہیں۔ اگر تمہیں کپڑے پہننے کی سینس نہیں تو بھی یہ ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔ میرے اندر کا ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری نبھانے پر تل گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جس دن سوچ لیا نا کہ اب جو بھی ہوگا میرے ساتھ، اسکول میں، گھر میں، جاب پہ، بزنس میں، اس کی ذمہ دار میں ہوں، تو آپ خود سے ایسے کراس کوسچننگ کریں گے۔ اس کو کراس کوسچننگ کہتے ہیں۔ آگے سنیے، ان کے اندر کی جنگ ہے۔ اگر تمہیں اس قابل نہیں لگے کہ کوئی وہ تمہارے ساتھ عزت سے پیش آئے، تو بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ ذمہ داری لینا سب سے مشکل کام تھا، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کاروباری دنیا میں لوگ کن باتوں سے ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جس چیز کی ٹریننگ تم دوسروں کو دینے آئے تھے، اس پر تمہیں واقعی مکمل عبور نہیں ہے۔ تمہیں وہ تمام تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے جو ایک کامیاب ٹرینر کے لیے ضروری ہیں۔ چونکہ تم اسے ایک کامیاب ٹرینر نہیں لگے، اس لیے تمہارے ساتھ اس نے وہ سلوک نہیں کیا جو وہ ایک کامیاب ٹرینر کے ساتھ کرتا۔ لہٰذا اگر تم اسے ایک کامیاب ٹرینر نہیں لگے، تو بھی یہ تمہارا خود اپنا ہی قصور ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہر بات اپنے اوپر لیں۔ میں نے غلطی کی، میرا قصور تھا۔ آج سے اگر آپ ڈیٹ لکھ کے اپنے اوپر یہ رول اپنائیں نا، تو انشاءاللہ یہ اگلا مہینہ ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ پھر آگے یہ خود سے کہتے ہیں، اگر اس نے تمہیں عزت نہیں دی تو اس کو کم ظرف کہنے سے تمہاری زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ تمہاری زندگی تب آگے بڑھے گی جب تم یہ سیکھ جاؤ گے کہ قابل عزت کیسے لگنا اور بننا ہے۔ میرا دماغ خیالات، انوکھی سوچ اور پرجوش احساسات سے بھر گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ کم پیسوں کے باوجود اپنے لباس، شخصیت اور حلیے کو کیسے پروفیشنل رکھنا ہے۔ میں نے سیکھ لیا کہ بے سر و سامانی کے باوجود کلائنٹ کے سامنے کیسے خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں نے سیکھا کہ کیسے اپنے اندر کے حالات کے منفی اثرات کو باہر کی دنیا پر بلا وجہ ظاہر ہونے سے روکنا ہے، کیسے ایک رکھ رکھاؤ رکھنا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ سب نے کوئی شیئر کرے۔ دیکھیے نا، آپ اس کو اپنے حالات پہ لے کے بتائیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ایسے کپڑے ہی نہیں ہیں، میرے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے، یہاں ملتا ہی کوئی نہیں ہے، اسکارف ہی نہیں ہے، ابایا ہی نہیں ہے، یہاں سردی کی وجہ سے پینٹیں پہننی پڑتی ہے، یہاں اونچے کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ یہ عذر ہے نا، آپ اس کو سب کو اپنے اوپر لیں۔ لیجیے، شاباش۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بولیں، سنیں نہیں، جس کو آپ کرے ریزننگ اس ساری باتوں کے آخری حصے کی۔
میرے خیال میں یہ ساری چیز ایسے کہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو پوزیٹو انرجی میں چینج کرنا ہے، اور اسی انرجی کو، جن کے وہ انرجی ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس دن کے آگے پش کے لیے مجھے انرجی چاہیے۔ لیکن وہ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے اندر نیگیٹو انرجی اتنی ہوتی ہے کہ وہ
نہیں، ہم سوچے بغیر فوراً اگلے پہ نام ڈال دیتے ہیں۔ ہے ہی نہیں، کپڑے دھلے تھے، ابایا مل نہیں رہا تھا، اسکارف مل نہیں رہا تھا، ہم ہلکے ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنی نوٹس میں نا ایک غبارہ بنائیں۔ دو غبارے ہوتے ہیں، دو قسم کے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ بچوں کے لیے ہوا خود منہ سے بھرتے ہیں، اور ایک دوسرا غبارہ، وہ آپ بولے گیسی غبارہ۔ فرق کیا دونوں میں؟ گیسی غبارے کو چھوڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ وجہ، اس کے اندر ہوا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ ساری باتیں آپ کے اپنے اندر جائیں گی نا، تو آپ کے اندر انرجی بڑھے گی۔ یہ قرآن اور حدیث، تفسیریں جو سنتے ہیں، تو اس سے جو آپ کو ایمان مل رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اندر رکھیں۔ جب آپ اندر رکھیں گے نا، تو آپ کو انرجی ملے گی، تو آپ اوپر اٹھیں گے۔ اور کوئی ملی اور آپ اس کو اس سے سنا، اس سے بتا، یہ ہوا وہ ہوا، اپنی باتیں دوسروں سے شیئر کر دیتے نا، تو وہ ایسے ہی کہ گیسی غبارے میں سوراخ ہوا اور آپ نیچے گریں گے۔ تو اصل بات ہے آپ ریزننگ کریں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں، یہاں ملتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے ہو گئے، ایک جوڑا تو ہے نا، रोज घर जाके उसको धो के सुखा दे अगले दिन पहले, कोई आपको ये तो नहीं कहेगा कि आपने रोज एक जोड़ा क्यों पहना। लेकिन अगर आप किसी एक दिन कोई मायूब कपड़ा पहनेंगे तो सब देखेंगे। बात वैसे है ना, तो ये सिर्फ इंसान को खुद टैकल करना होता है। हम जब रीजनिंग करके सबको गुनाहगार करके जहन्नुम में भेज चुके होते हैं ना, फिर हम जन्नत में जाते हैं। आज से अपने लिए ये बनाएं, और इसके बाद में मैंने आपसे लेने हैं जेम्स, और इसको आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाएं। ये आपकी खुद कलामी है, आप अपने किचन में लगाएं, आप इसको रिसेप्शन पे लगाएं कि मैं अपने हालात की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करेंगे। रख रखाव लाएं। आप देखिए रख रखाव बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोगों के रिसोर्सेज इतने थोड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको सलीका ऐसा दिया होता है, वो उसी के अंदर बहुत कामों को अच्छा चला लेते हैं। फिर वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौमी क्रिकेट टीम की पीक परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग देते हुए मैंने वो भरम कायम रखा। मैं सबसे पहले कजाफी स्टेडियम पहुंचता और सबसे बाद में निकलता। भला क्यों? जिम्मेदारी ली हुई थी। और जी अब आप सोचिए, एक बंदा जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहा है तो उसकी इज्जत होगी ना। वो कह रहे सबसे पहले पहुंच जाता और निकलता बाद में क्यों? ताकि कोई मुझे पैदल या वैगन में कुब्बा होके खड़ा हुआ ना देख ले। जब मैं कड़कती दोपहरों में पैदल ही चलता रहता, लेकिन ये जानता था कि शदीद गर्मी में भी कारपोरेट दुनिया में लोग सूट और टाई पहनते हैं, लिहाजा मैं भी कोशिश करके वही पहनता था और मुलाकात से पहले इस कंपनी के वॉशरूम में जाके कितनी ही देर अपने सीने सुखाता, हुलिया दुरुस्त करता और फिर इनके कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे ही दिखाई देता जैसा वो मुझे देखने की तवक्को करते थे। ये बहुत बड़ा गुण होता है। अगर कपड़ों में खाने की स्मेल है, पसीने की बू है, तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। हो सकता है आ रही हो, उसको ठीक करने की जरूरत है, उसको इंसान अच्छे तरीके से देखे। मैं हर रोज सर उठा के जीने का अज़्म करता रहा। जिंदगी हर रोज बड़ी बेदर्दी से मुझे पिछाड़ती ही रही। हर नई सुबह एक नए जज्बे के साथ नई मंजिलों की तलाश में निकल पड़ता। जिंदगी हर शाम मेरे कदमों के साथ नाकामियों का बोझ बांध कर मुझे अपाहज बनाने की तैयारी करती रही। हर नए दिन में खुद को शानदार कल की नवीद सुनाता और हर रात मेरी सिसकियों की गवाह बनती नाकामियां, महरूमियां, छिड़कियां, अफसुर्दगियां, नामुरादियां, मायूसियां मेरा घराव कर लेती। मुझे अपने मरहूम बाप की शाबाश भरी सरगोशियां ख्वाबों में सुनाई देती। गिरना बुरी बात नहीं, गिरे रहना और दोबारा ना उठना बुरी बात है। इसको लिखिए, गिरना बुरी बात नहीं, लेकिन गिरना और दोबारा ना उठना ये बुरी बात है। अगली सुबह मैं नाकामियों के सारे वार, दर्द की सारी टीसें, हौसला शिकनी के सारे जुमले भुलाकर सर उठा के जीने के अहद की तजदीद करता। अपनी जिंदगी की बागें अपने हाथों में रखने का अज़्म करता और निकल पड़ता सर उठा के जीने के सफर पर। ऐसा नहीं कि अगले ही दिन मेरा सफर वसीला जफर बन जाता। उस दिन दर्द की शिद्दत पहले से भी बढ़ जाती। शाम को निढाल ना मुराद और नाकामियों के बोझ से लदा हुआ किसी बस स्टॉप पर खड़ा जेब से सारी जमा पूंजी निकाल के गिन रहा होता। बस में बैठने के पैसे पूरे ना होने के बायस किसी अनजान मंजिल की तरफ थकन से चूर पैदल ही चल पड़ता। रात तक सर उठा के जीने की आरजुएं आखिरी सांसों पे पहुंच जाती। पै दर पे नाकामियां जज्बों लगन और हिम्मत को इम्तिहान में डाल देती। मैं सोचता आज तो हद हो गई, मेरी बस हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये आपके लिए जुमले। हर इंसान सोचता, हमारी हिम्मत जहां टूटती है ना, वहां हमें अपने प्यारों से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वरना इंसान गलत फैसले कर लेता। जब इंसान से बोझ नहीं उठता ना, तो फिर दूसरे की मदद लेते हैं ना, वरना क्या होगा, या चीज टूट जाएगी या आप टूट जाएंगे। तो ये कहते हैं कि रात को बस में थक जाता। रात तक सर उठा के जीने की आरजुएं आखिरी सांसों पर पहुंच जाती। पै दर पे नाकामियां जज्बों लगन और हिम्मत को इम्तिहान में डाल देती। मैं सोचता आज तो हद हो गई, मेरी बस हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। फिर दूर कहीं से शाबाश की सरगोशियां, अपने साथ किए वादे और 764 यानी 764 ख्वाब मुझे अपनी तरफ खींचते। ये 764 ख्वाब के, सोचिए इसको बाद में बात करेंगे। सर उठा के जीने की आरजू एक बार फिर पूरी आबो ताप से अंगड़ाई लेती, दिल वलवले से भर जाता, आंखों में चमक आ जाती और जज्बों को एक नई जिला मिल जाती, और मैं अपने ख्वाबों के ताकुब में दिलो जान से निकल खड़ा होता। फिर एक दिन ऐसा आया जब बरसों की रियासतें रंग ले आईं, कई साल की मेहनत का फायदा हुआ, जिंदगी सर उठा के जीने की डगर से शनासा हो गई, और बिलाखिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जिंदगी बदली तो बहानों की जंजीरें तोड़ने से। लिखिए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बदले तो लिखिए। पहली चीज, जिंदगी बदली तो बहानों की जंजीरें तोड़ने से। जिंदगी ने सर उठा के जीना शुरू किया तो अपना बोझ खुद उठाने का फैसला करने से। ये दूसरी टिप है। पहली क्या है, बहानों की जंजीरें तोड़ दो। दूसरा क्या है, अपना बोझ खुद उठाओ। जिंदगी बेहतर हुई तो तीसरी चीज, इल्जामात से तौबा करने से। दूसरों पे इल्जाम बोलिए नहीं लगाने, खुद पे इल्जाम लगाइए अपनी नाकामी का। जिंदगी बदली तो शिकायत के पलंदे को समेटने से। ये चौथी चीज है, शिकायतों के पलंदे समेट दीजिए। जिम्मेदारी उठाने से, खुद इन्हिसारी से, अपनी जात पर भरोसा करने से, और ये तय करने से कि 100% जिम्मेदारी उठाने से ही फर्क पड़ेगा। 99% जिम्मेदारी उठाने से कुछ नहीं बदलेगा। कितनी कमी है 100 और 99 में, 1% भी अगर आप अपनी जगह अपनी मुकाम से पीछे हटते हैं ना कि नहीं मेरे साथ कोई और भी जिम्मेदार है तो काम नहीं होते। तो क्या आज से आप अपनी जिंदगी के 100% की जिम्मेदारी उठाएंगे? जी जवाब दीजिए। आपने 100% का फैसला कर लिया? खुद से बोले, इस इंशाल्लाह को भी सोच के बोले। यही तैयारी, यही अहद, यही फैसला, यही तहैया, यही अजम, दरअसल सर उठा के जीने की तरफ आपका पहला कदम है। तो क्या आप सर उठा के जीने के लिए तैयार हैं? आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा इसके बाद आपकी जिंदगी एक दूसरे रुख पे चलेगी। अगला टॉपिक हमारा यही होगा, सर उठा के जियो। जब तक आपको अपनी जात पे एतमाद नहीं है, अपनी सलाहियतों पे, अपने मकसद का यकीन नहीं है, बात नहीं बनेगी। बहुत स्किल्स भी हैं ना अगर आप में, आप सब जो मेरे सामने इस वक्त, आप अपने आप को मेरे से बेहतर जानते हैं। आप में से बहुत भी खूबियां होंगी ना किसी में, आप दीन का काम नहीं करेंगे जब तक के इस यकीन के साथ नहीं जिएंगे कि मैंने ये काम करना है। कभी वक्त आपको मोहलत नहीं देगा, कभी लोग आपको रास्ता नहीं देंगे। आप देखिए, पीछे से तेज आती गाड़ी को रास्ता देने के लिए सब मजबूर हो जाते हैं। क्यों? उनको पता है इसको जाना है। आपका खानदान, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपकी दूसरी जिम्मेदारियां आपको कभी दीन की जिम्मेदारी नहीं उठाने देंगे। ये मैं अपने जैसे कमजोर बंदे पर रख के सोचती हूँ। आज मैं ढीली पड़ू ना, आज मैं सोचू अपने लिए, मुझे क्या मुसीबत है। देखिए ना, लोगों को तो इतने मसले गम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अपनी जिंदगी में कोई मसला गम नहीं दिखता। अपनी जियो, अपनी मरो। अगर मैं इमेजिनेशन में लाऊं लोगों का जो एक जिंदगी गुजारने का मजा है, ना गम ना फिक्र, इधर की टिकट उधर, उधर जाओ वर्ल्ड टूर पे जाओ, अपने पाकिस्तान में मजे करो, क्या रुकावट है? लेकिन वल्लाही उसमें वो मजा नहीं होगा जो अल्लाह के रास्तों में मजे होंगे। और मजे की बात देखिए कि जब आप ये जुमले, जब मैं आपको कहने लगी ना, ये मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहने लगी हूँ। जिस वक्त आप 100% अल्लाह को अपना आप दिखा देते हैं ना, अल्लाह 100% आपको वो सब कुछ दे देता है जो इसको छोड़ के आप करने वाले थे। जैसे अभी मैं अपनी मिसाल दूं, मौज करें, मजा करें, अपनी मर्जी से सैरें करें, तो क्या अल्लाह के कामों में सैरें नहीं है, मजे नहीं है? या आपके एक पिकनिक की चंद तस्वीरें देखी हैं, हर शहर और मुल्क के लोग जो है ना, वहां से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इधर भी आए तो हम भी सैर करने चलते हैं। मैं सोचती हूँ जिन मुल्कों के लोगों को वीजे नहीं मिलते, उनको इतना खर्चा करना पड़ता है, जिन मुल्कों में मशहूर है कि लोग चाय का एक कप नहीं पिलाते किसी को, नहीं آپ دیکھیے کہ دین کی محبت دیکھیے کہ ہر جگہ آپ کے پاس اللہ کے نمائندے کھڑے ہیں، تو آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ سے ملنے کا راستہ، تو وہ آپ کو دنیا کے دکھاتے ہیں. کوئی کمی نہیں رہ جاتی زندگی میں، واللہ ہی کوئی کمی نہیں رہ جاتی. آپ اس یقین سے اپنی زندگی کا آغاز کریں، اور آپ سب نے اپنے اوپر یہ قسم ڈالنی ہے کہ اپنے اندر سستی نہیں لانی، ایک نیا سٹارٹ لیں. سست لوگ کیا کریں گے؟ میں تو نہیں کبھی ایسے بندے کو کوئی کام دینا پسند کروں گی کہ جو سست ہو، لاپرواہ ہو، جو وقت کا ذمہ دار نہ ہو، جو ذمہ داری پوری نہ نبھائے. 10 خوبیوں والے بندے کو میں چھوڑنے کو تیار ہوں، 1 خوبی والے کو لینے کو تیار ہوں. کس بات پہ؟ یہ اویلیبل تو ہے، یہ کمیٹڈ تو ہے. میں سکھا لوں گی، جیسا مجھے آتا ہے ٹوٹا پوٹا اس کو بھی سکھا لوں گی. اللہ کی قسم میں کہتی ہوں، اگر اللہ میرے جیسے بندے سے کوئی کام لے سکتا ہے نا، تو آپ سب تو میرے سے بہت زیادہ خوبیوں والے. اللہ نے ہمیں ہماری خوبیوں کی بنیاد پہ نہیں بٹھایا ہوا ادھر، تڑپ اور جذبوں کے ساتھ بٹھاتا ہے. تو اپنا فیصلہ کریں، وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، ذمہ داری لینا. آپ کو اکاؤنٹس نہیں آتے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کا کھیل ہے. آپ کو پبلک ڈیلنگ نہیں آتی ہے، 2 ہفتے میں سیکھ لیں گے. آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا یا آپ سمجھ لیں کہ اوور آل چیزوں کو مینٹین کرنا نہیں آتا، 2-3 مہینے میں سب سیکھ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی عادات اور ہیبٹس میں سستی لاپرواہی 99% پہ رہنا ہے، تو آپ زیادہ فائدہ نہیں دے سکیں گے. پھر اسی لیول پہ ہوگا جیسے عام طور پہ ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیے 100% کی امید رکھیں گے نا، تو کچھ کمی آ جائے گی. ہم سب کمزور ہیں، سب میں رہتی ہے، ہمارے میں کچھ زیادہ ہی ہے، لوگوں میں کچھ کم ہوتی ہوگی. لیکن اگر معیار ہی 50% ہے، تو ملے گا کیا؟ 33 بھی نہیں ملے گا. عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے تیاریاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا دماغ کیسے چلتا ہے، وہ سوچتے ہیں یہ پلس مائنس کیسے ہوگا، اس مائنس کو پلس میں کیسے کرنا ہے. آپ لکھیے ذرا اپنے نوٹس میں، 1 مائنس لگائیے، پھر 1 پلس کا سائن لگائیں. اب نیچے والی لائن میں 2 مائنس لگائیں. اب آپ بتائیے کہ ان 2 مائنس کو جب ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتے ہیں، تو کیا بن جاتا ہے؟ پلس بنتا. 2 مائنس مل کر 1 پلس بنتا. یہ آپ نے کرنا ہے، اپنے مائنس رویوں کو، اپنی مائنس ہیبٹس کو پلس میں بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود اختصابی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں سے نکل آئیں گے. تو جزاک اللہ خیر، یہاں رکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارا آگے کنٹینیو کرتا رہے گا، آپ کو اور کافی چیزوں میں لے کے چلنا ہے. لیکن اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ رکھیے کہ میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری ایسی ضرور ڈالنی ہے کہ جس کے ساتھ میرے لیے جمنا آسان ہو جائے. اور آج کے پورے سیشن کا جو کنکلوڈ نکلا، وہ کیا؟ کہ ساری ذمہ داری میری ہے، کسی دوسرے کی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.